سمین پاکستان کی میزبانی میں انجام پانے والی امن 25 بین الاقوامی بحری مشقیں کے جس میں اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے جمران بحری جنگی جہاز کے ساتھ شرکت کی 12 فروری کو اختتام پذیر ہوئیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی میزبانی میں نمی امن 25 بین الاقوامی بحری مشقیں کے جن کا سلسلہ پاکستانی بحریہ نے 2007 سے شروع کیا ہے 12 فروری کو اپنے اختتام کو پہنچیں۔ ان بحری مشقوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وفد نے جمران جنگی بحری جہاز کے ہمراہ بحریہ کے کمانڈر ایڈمیرل شہرام ایرانی کی قیادت میں شرکت کی۔ اس سال کراچی میں پاکستانی بحریہ کی میزبانی میں انجام پانے والی امن 25 بین الاقوامی بحری مشقوں میں دنیا کے 60 ملکوں نے حصہ لیا ہے۔ ان بحری مشقوں کے موقع پر 2 روزہ امن ڈائیلاگ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ کراچی میں منعقدہ امن 25 بین الاقوامی بحری مشقوں کی اختتامیہ تقریب 12 فروری کو مشقوں کے آخری مرحلے کے ساتھ انجام پائی، جس میں اسلامی جمہوریہ ایران سمیت مشقوں میں شریک ملکوں کے بحری دستوں نے حصہ لیا۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ امن 25 بین الاقوامی بحری مشقوں کی اختتامی تقریب کے مہمانان خصوصی تھے۔ سامعین، پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مشتمل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ دبئی میں ورلڈ گورنمنٹس سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس انسانیت کے بہتر مستقبل کے چیلنجز اور مواقع کے لیے اجتماعی غور کا مؤثر فورم ہے۔ 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مشتمل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ غزہ میں نسل کشی کے دوران 48,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، جس میں آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ پائیدار امن صرف 2 ریاستی حل سے ممکن ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید آل نہیان سے ملاقات ہوئی، جس میں معیشت، تجارت سمیت مختلف شعبوں میں اشتراک اور دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے باہمی تعاون کے مزید فروغ کے عزم کا اظہار کیا اور باہمی مفادات کی تکمیل کے لائے عمل و تعلقات کی مضبوطی اور اقتصادی، تجارتی اور ترقی اور دیگر شعبوں میں دونوں ممالک کے مابین موجود اشتراک و تعاون پر گفتگو کی، جو پائیدار اقتصادی ترقی اور خوشحالی کے لیے دونوں ممالک کے ویژن سے ہم آہنگ ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی میں ہونے والی پیش رفت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے علاقائی سلامتی، استحکام اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے 2 ریاستی حل پر مبنی جامع اور دیر پا امن کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ تمین اسی کے ساتھ ہی پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ بھلا دشمن تمہیں کیا زیر کردا، تمہیں غافل تپردے نے ہے مارا۔ خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ شیعہ سنی وہاں بھی دیو بندی، کہاں کی ہے بھلا یہ ہوش بندی۔ شیعہ سنی وہاں بھی دیو بندی، کہاں کی ہے بھلا یہ کھڑے ہوتے نہیں کیوں؟ خدا قرآن پیغمبر ایک تمہارا، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ بگاڑے گا اندھیرا کیا تمہارا؟ خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ کہیں جائے اماں ملتی نہیں کیوں؟ مسلمانوں ذرا سوچو خدا را، خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ کہ جینے سے ہے بہتر کہ مثلِ غر لٹا دے جان حق پر۔ منافق بن کے جینے سے ہے بہتر کہ مثلِ غر لٹا دے جان حق پر۔ منافع چار دن کی زندگی کا، سراسر آخرت کا ہے خسارہ۔ خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ کرے پھر یا تقلید خمینی، بنے ہم پیر میں عارف حسینی۔ کرے پھر یا تقلید خمینی، بنے ہم پیر میں عارف حسینی۔ لہو کی دھار سے پھر موڑ ڈالے، اٹھو بڑھتے ہوئے طوفان کا دھارا۔ خدا را ایک ہو جاؤ مسلمان، مسلمان ایک ہو جاؤ خدا را۔ साथ दाई दे इलाही, सुपर पावर की तुम चूल्हे हिला दो, लगा कर हैदरी पुर जोश नारा, खुदारा एक हो जाओ मुसलमान, मुसलमान एक हो जाओ खुदारा। शहीदों को न तुम हरगिज भुलाना, तुम उनका नक्श पा मंजिल बनाना, शहीदों सर मत झुकाना, नहीं करना कभी जिल्लत गवारा, खुदारा एक हो जाओ मुसलमान, मुसलमान एक हो जाओ खुदारा। हमें क्या खौफ है दर का भी हो, रवा है अपनी गश्ती सूए साहिल, हमें क्या खौफ करता भी हो आकिल, रवा है अपनी गश्ती सूए साहिल, बहत्तर बादबानों से मुजयन, बुलाओ ना खुदा जिसके है बारा, खुदारा एक हो जाओ मुसलमान, मुसलमान एक हो जाओ खुदारा, खुदारा एक हो जाओ मुसलमान, मुसलमान एक हो जाओ खुदारा। भला दुश्मन तुम्हें क्या जेर करता, तुम्हें गाफिल तपर देने है मारा, खुदारा एक हो जाओ मुसलमान, मुसलमान एक हो जाओ खुदारा, खुदारा एक हो जाओ मुसलमान, मुसलमान एक हो जाओ खुदारा, खुदारा एक हो जाओ।
अजीज सामीन, अभी आप रेडियो तेहरान से प्रोग्राम अफगानिस्तान और पाकिस्तान गुज़श्ता हफ्ते के दौरान समाअत फरमा रहे थे। सामीन, परहेजगार तरीन इंसान वो है जो मशकूक और मुश्तबा चीज़ों से भी परहेज करे, इबादत गुजार तरीन शख्स वो है जो वाजबात व फ़राइज़ को अंजाम दे, जाहिद तरीन इंसान वो है जो हराम को छोड़ दे, सबसे ज़्यादा कोशिश करने वाला इंसान वो है जो गुनाहों को तर्क कर दे। जिस रिस्क की ज़मानत दी जा चुकी है वो तुम्हें फ़राइज़ पर अमल करने से न रोक दे। दूसरों के हकूक अदा करना जहाँ उम्र और रिस्क में इजाफा, पाकिजगी आमाल और गुनाहों की बख्शिश का बाइस है, वहाँ उसका अहम तरीन असर यह है कि जब इंसान दूसरों का ख्याल रखता है, उनके हकूक अदा करता है, तो उसका ये अमल उसे महबूब और अजीज़ बना देता है। इसके बिल्कुल बरस अगर कोई हकूक की अदायगी न करे तो वह लोगों के दरमियान कितना ही अजीज़ क्यों न हो, लोगों की नज़रों से गिर जाता है। अक्सर देखा गया है कि लोग तहारत के मामले बहुत ही ज़्यादा मोहतात होते हैं और यही एहतियात आहिस्ता आहिस्ता उनका वसवास बन जाती है। ऐसी सूरत में वो एक नेक काम करते करते हराम काम में मुब्तला हो जाते हैं। बार बार गुस्ल करना, वजू करना, पानी और वक्त का ज़िया करना जो इसराफ में शामिल है, इसराफ हराम है। एक हराम के साथ हमारा नेक अमल कैसे कबूल हो सकता है? इसीलिए इमाम इस्लाम ने फरमाया है, जिसने तहारत, वजू, गुस्ल वगैरह करने में ज़्यादा पानी सर्फ किया वो ऐसा जैसे उसने तहारत को तोड़ दिया है। और सामीन, आप समाअत फरमाइए हमारा अगला प्रोग्राम आईने साफ़त। अजीज सामीन, अखबारात के जायजे पर मुश्तमिल प्रोग्राम आईने साफ़त के साथ हाजिर खिदमत हैं। हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, आज के प्रोग्राम में भी हम ईरान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान से शाया होने वाले
بعض اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے. پروگرام کا آغاز ایران سے شائع ہونے والے اخبار جمہوری اسلامی کی سرخیوں سے کرتے ہیں. 250 سے زیادہ عالمی تنظیموں اور اداروں نے صہیونی حکومت پر پابندیاں عائد کرنے کی درخواست کی ہے. صہیونیوں کی پسپائی کے ساتھ ہی لبنان کے سرحدی زیرو پوائنٹ پر لبنان کی فوج اور عوام کا کنٹرول. علاقائی ممالک ایران کے تعلق سے امریکی احکامات ماننے کے پابند نہیں ہیں, ایران کے وزیر خزانہ. اور اب کیہان کی سرخیاں. غزہ کے لیے امریکہ کی احمقانہ پالیسی کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا, رہبر انقلاب اسلامی کا بیان. صدر پزشکیان کی باتیں کرنے کے بجائے عملی اقدامات انجام دینے پر تاکید. اور علاقے کے تعلق سے ایران کو باہر رکھنے کی پالیسی شکست سے دوچار رہی ہے, وزیر خارجہ عباس عراقچی. اور سامعین, پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کی شہ سرخیوں پر ایک نظر. اخبار جنگ کی سرخیاں. امن معاشی خوشحالی سے جڑا ہے, دہشت گردی کا خاتمہ ہمارا مشن, وزیر اعظم پاکستان. پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ حریف جماعتوں کی کوئی انتخابی عہدیداری تاحال قبول نہیں ہوئی. تاجکستان سے بلوچستان تک پانی لانے پر غور کر رہے ہیں زرداری. اور اب اخبار ایکسپریس کی سرخیاں. چیمپئنز ٹرافی. پاکستان کی 29 سال بعد میگا ایونٹ کی میزبانی افتتاحی تقریب کی ویڈیو وائرل. ایک گروہ سنجیدہ مذاکرات اور سیاسی افہام و تفہیم کی صلاحیت نہیں رکھتا, نواز شریف. پاکستان نے غیر قانونی باشندوں کی واپسی میں ناروا سلوک کا افغان ناظم الامور کا دعویٰ غلط قرار دے دیا. اور سامعین, اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کے کالم کا عنوان ہے, ٹرمپ عمران خان کی رہائی کی کال کب دیں گے. کالم نگار زاہد حسین لکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جس کال کا بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے وہ ابھی دی نہیں گئی ہے, یا شاید وہ کال کبھی دی بھی نہ جائے. تاہم پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں نے ہمت نہیں آ رہی ہے, اور وہ پر امید ہیں کہ امریکی قانون سازوں کی جانب سے پاکستان پر عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا. حالیہ ہفتوں میں کچھ پاکستانی امریکی گروپس سینیٹرز اور کانگریس اراکین کے ساتھ روابط میں تیزی لے کر آئے ہیں, اور انہوں نے زور ڈالا ہے کہ وہ پاکستان میں انسانی حقوق اور جمہوریت کے لیے مضبوط موقف اختیار کریں. دورہ امریکہ کے دوران سابق صدر مملکت عارف علوی بھی اس مہم کا حصہ بنے, جہاں کیپٹل ہل میں انہوں نے ایک اجلاس منعقد کیا. خبریں سامنے آئیں کہ انہوں نے درجن سے زائد امریکی قانون سازوں کو پاکستان کی سیاسی صورتحال سے متعلق بریفنگ دی. گمان ہوتا ہے کہ ان کی یہ کوشش کامیاب ہو گئی, کیونکہ چند کانگریس اراکین نے بیانات جاری کر کے پاکستانی حکومت سے سابق وزیر اعظم کی رہائی کا مطالبہ کیا. گزشتہ ہفتے امریکی کانگریس رکن جو ویلسن, جو کہ متعدد مواقع پر پی ٹی آئی لیڈر کی رہائی کا مطالبہ کر چکے ہیں, اس سلسلے میں اسٹیٹ سیکرٹری سے ملاقات کی, لیکن اب تک ایسی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی جس سے یہ اشارہ ملے کہ ٹرمپ انتظامیہ پاکستانی حکومت کے سامنے اس معاملے کو اٹھائے گی. یقیناً انسانی حقوق اور جمہوریت کے تحفظ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس خارجہ پالیسی میں ترجیح نہیں, جو کہ امریکی حمایت کے بدلے امریکہ کے لیے کچھ کرنے کی ٹرمپ سوچ کی تابع ہے. یا پی ٹی آئی نے شاید ڈونلڈ ٹرمپ کی عمران خان کے لیے پسندیدگی کو غلط پیرائے میں لے لیا ہے. جو بھی ہو, چند امریکی کانگریس اراکین کی جانب سے بیانات نے پاکستانی حکومت کو پریشان کر دیا ہے. پی ٹی آئی کی کوششوں پر جوابی اقدامات لیتے ہوئے وزیر داخلہ اجلت میں دورے واشنگٹن پر پہنچے. رپورٹس کے مطابق امریکی قانون سازوں سے اپنی ملاقات میں انہوں نے حکومت کا پالیسی ایجنڈا ان کے سامنے رکھا. دوسری جانب واشنگٹن میں پاکستانی سفیر نے بھی کیپٹل ہل میں اجلاس منعقد کیے. بدقسمتی سے پاکستان کی اندرونی سیاسی جنگ کا دائرہ امریکہ تک پھیل چکا ہے, جبکہ امریکہ میں موجود پاکستانی ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے واشنگٹن کی جانب سے متحرک کردار ادا کرنے اور امریکی حمایت کے حصول کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں واپسی کے بعد سے ان کی کوششوں میں واضح طور پر تیزی آئی ہے. اور سامعین, آئیے چلتے ہیں اب ہندوستان کی جانب. ہندوستانی اخبارات کا جائزہ. پہلے پیش ہے روزنامہ قومی آواز کی بعض سرخیاں. گیانیش کمار نے سنبھالا چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ. نظریاتی طور سے کمزور دل بدلوؤں سے محتاط رہے, کانگریس لیڈران کو کھڑگے کی نصیحت. سنگم میں گندے پانی پر این جی ٹی برہم, یو پی حکومت کو وضاحت دینے کا حکم. چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے قانون کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر سماعت ملتوی. ٹرمپ کے غزہ پلان پر آیت اللہ خامنائی کا حملہ مسکہ خیز قرار دیا. اڈیشہ میں نیپالی طالبہ کی موت پر تنازع، نیپال ہندوستان میں طلبہ کی تعلیم پر لگا سکتا ہے پابندی، اور نیمشا پریا کیس، یمن میں سزائے موت ٹالنے کے لیے ہندوستان کو ایران کی سفارتی مدد۔ اور سامعین، روزنامہ انقلاب نے اداریہ تحریر کیا ہے، عنوان ہے اردو پہ ستم ڈھاکر۔ اخبار لکھتا ہے کہ یو پی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا اردو زبان کو کٹھ ملائیت سے جوڑنا، اور راجستھان کے ممکنہ تعلیم کا اردو کی جگہ سنسکرت کی تعلیم کا حکم جاری کرنا سوائے اس کے اور کچھ ظاہر نہیں کرتا کہ اردو زبان کے تعلق سے ہمارے ملک کے سیاستدانوں کے دل صاف نہیں ہیں۔ یہ بیانات اور احکامات شمالی ہندوستان میں جاری ہوئے ہیں، اور اس دور کی تاریخ لکھنے والا مورخ اگر وہ جانبدار نہیں ہے تو حیران و ششدر ہوگا کہ جس سرزمین نے اردو کو جنم دیا، پالا پوسا، بڑا کیا اور اس قابل بنایا کہ وہ دنیا کی دیگر زبانوں کے فہرست میں اپنی موجودگی درج کرا سکے، اسی سرزمین پر اس زبان کو برا بھلا کہا گیا اور اس کی تدریس کو روکا گیا۔ یہ ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ اگر اسے جنم دے کر ملک کی دیگر زبانوں میں اسے شامل کر کے وطن عزیز نے اردو پر احسان کیا ہے تو اس ملک کو بہت کچھ دے کر اردو نے بھی ملک و قوم پر احسان کیا ہے، جس کے ہزار شواہد موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، اس میں اضافہ کر کے اگر یہ کہا جائے کہ جنگ، محبت اور سیاست میں سب کچھ جائز ہے تو ہم کسی حد تک مان بھی لیں، مگر اس استثناء کے ساتھ کہ سب کچھ میں آپ بہت کچھ شامل کرنا چاہیں تو آپ کا امر ہے، مگر ملک کے وہ تمام لوگ جو بشمول اردو ہر ہندوستانی زبان سے پیار کرتے ہیں اور ہر زبان کو علم و ادب کا خزینہ تصور کرتے ہیں، وہ اس بات کے خطی جہات نہیں دیں گے کہ سیاست کے داؤ پیچ میں زبانوں کو گھسیٹا جائے اور ان کے خلاف بیان بازی کی جائے۔ یاد رہنا چاہیے کہ زبانیں آسمان سے نہیں اترتیں، وہ زمین پر پیدا ہوتی ہیں اور پھلتی پھولتی ہیں، بالکل ان پودوں کی طرح جو زمین سے ابھرتے ہیں اور ماحول سے اپنی خوراک حاصل کر کے تناور درختوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ اردو کو اس سرزمین اور یہاں کے ماحول نے ابھرنے، خوراک فراہم کرنے کی اور تناور درخت میں تبدیل ہونے کا موقع دیا۔ اس کی رگ رگ میں ہندوستانیت رواں دواں رہتی آئی، اسے نہ تو کٹھ ملائیت سے جوڑا جا سکتا ہے، نہ ہی کسی ریاست میں اس کی تدریس روکی جا سکتی ہے۔ ایسے دور میں جب تمام ہندوستانی زبانوں پر انگریزی کا خطرہ منڈلا رہا ہو، ہندوستانی قوم کسی زبان کو ملا کی زبان اور کسی کو پنڈت کی زبان کہہ کر اپنی ہی زبانوں کے ساتھ بھید بھاؤ کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اپنی تہذیب اور اپنے علوم کی حفاظت کے لیے از حد ضروری ہے کہ تمام ہندوستانی زبانوں کے تحفظ کے لیے کمر بستہ ہوا جائے، خواہ وہ اردو ہو یا سنسکرت، تمل ہو یا ملیالم، بنگالی ہو یا اڑیا۔ راجستھان کا محکمہ تعلیم اگر سنسکرت کی تدریس شروع کرنا چاہتا ہے تو اسے ضرور ایسا کرنا چاہیے، مگر اردو کی قیمت پر کیوں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کسی بھی زبان کی قیمت پر کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس کے برخلاف ہمیں اپنی نئی نسل کو زیادہ سے زیادہ زبانیں سیکھنے کی ترغیب دینی چاہیے، جن میں غیر ملکی زبانیں بالخصوص انگریزی بھی شامل ہو۔ انگریزی اگر عالمی رابطے کی زبان ہے تو ہمارے ہر نوجوان کو انگریزی میں بھرپور مہارت حاصل کرنی چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبانوں سے بھی محبت کرنی چاہیے اور ہر ہندوستانی زبان کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری یہ زبانیں ہمارا اثاثہ اور سماجی تنوع کا آئینہ ہیں جس پر ہم بجا طور پر فخر کرتے ہیں۔ زبانوں میں بھید بھاؤ، کسی پر عنایت اور کسی سے مخاصمت متعصبانہ عمل ہے، اور اردو تو ہماری لنگوا فرینکا رہی ہے، یو پی اور راجستھان اس سے مستثنا نہیں ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، مومن دوسرے مومن کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے، اسی لیے کہ اس کے لیے راہ گشا اور مشکل کشا ہے، جبکہ کافر کے لیے حجت ہے کہ کافر مومن کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لے اور عبرت حاصل کرے۔ بیوقوف اور احمق انسان اپنے دل کی ہر بات زبان پر لے آتا ہے، جبکہ عقل مند انسان زبان کو قابو میں رکھتا ہے، سوچ سمجھ کے صرف وہ بات جس کے بولنے میں مصلحت ہو وہی زبان پر جاری کرتا ہے۔ احمق کا دل اس کے منہ میں، صاحب حکمت کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے دوسری مجلس کی نشریات کا اگلا پروگرام، ایرانی مشاہیر۔
سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم ایران کے مشہور اور نامور عارف شیخ ابو سعید ابو الخیر کی شخصیت اور زندگی کے بارے میں اپنے سلسلہ گفتگو کو جاری رکھیں گے، امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ابو سعید ابو الخیر پانچویں صدی ہجری کے اوائل کے ایران کے عظیم اور نامور عارف ہیں۔ وہ مہنا گاؤں میں پیدا ہوئے کہ جو اس زمانے میں عظیم خراسان کا علاقہ تھا اور ایران کی جغرافیائی حدود میں شامل تھا۔ اس وقت یہ ترکمنستان میں واقع ہے۔ ان کا 87 سال کی عمر میں انتقال ہوا اور ان کی آرام گاہ مہنا گاؤں میں موجود ہے، جو اس وقت ترکمانستان کے تاریخی شہر نسا کے قریب واقع ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے متعدد اساتذہ سے اس زمانے کے رائج علوم حاصل کیے اور بچپن سے عرفان کے راستے پر چل نکلے۔ ان کی طرف بہت سے شعر منسوب کیے گئے ہیں، لیکن ان کی کتب اور آثار کے بارے میں تحقیق کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ان میں سے کچھ شعر ہی ان کے اپنے ہیں، جبکہ باقی دوسرے شاعروں کے ہیں کہ جنہیں ابو سعید نے اپنی بات کی وضاحت اور تشریح کے لیے استعمال کیا تھا۔ ابو سعید ابو الخیر پہلے ایرانی عارف ہیں کہ جنہوں نے اپنے نظریات کو شعر کے سانچے میں بیان کیا۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ بہت سی کرامات کی ابو سعید کی جانب نسبت دی گئی ہے کہ جن میں سے بعض کرامات کو کتاب اسرار التوحید میں ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب اسرار التوحید میں صرف ان کی باتوں کو ہی نقل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کتاب میں ان کے کردار اور کاموں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ گرام بہا گنجینہ پڑھنے والے کو ان کی اعلیٰ اور بلند شخصیت سے بھرپور طریقے سے متعارف کراتا ہے۔ کتاب اسرار التوحید اور دیگر کتب میں ابو سعید ابو الخیر کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی دنیا میں مگن اور معاشرے سے الگ تھلگ رہنے اور گوشہ نشینی اختیار کرنے والے شخص نہیں تھے۔ ابو سعید کا تصوف مثبت اور حقیقت پسندانہ ہے۔ وہ معاشرے میں گھل مل کر رہتے تھے اور ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ ان کا میل جول اور بات چیت تھی۔ ابو سعید کا شمار ان عرفا میں ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ لوگوں کے ساتھ وسیع پیمانے پر میل جول اور سماجی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لینے کے باوجود وہ کسی بھی لمحے یاد خدا سے غافل نہیں تھے، اور اس سلسلے میں اسرار التوحید میں بہت سی حکایات موجود ہیں۔ شیخ سے کسی نے کہا، فلاں آدمی پانی پر چلتا ہے۔ انہوں نے کہا، آسان ہے، مینڈک بھی چلتا ہے۔ پھر ان سے کہا گیا، فلاں ہوا میں اڑتا ہے۔ کہا، مکھی اور شکاری پرندہ بھی اڑتا ہے۔ پھر کہا گیا، فلاں ایک لمحے میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچ جاتا ہے۔ شیخ نے کہا، شیطان بھی ایک لمحے میں مشرق سے مغرب پہنچ جاتا ہے۔ اس قسم کی چیزیں بہت زیادہ قیمتی نہیں ہیں۔ مرد وہ ہے جو لوگوں میں اٹھے بیٹھے، ان کے ساتھ کھائے پیے اور بازار میں لوگوں کے ساتھ لین دین کرے، لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہے اور ایک لمحہ بھی اس کا دل خدا کی یاد سے غافل نہ رہے۔ ابو سعید معاشرے کے ہر طبقے کے لوگوں سے گھل مل جاتے تھے اور سب سے پیار و محبت سے ملتے اور ان کے بارے میں مثبت نظر رکھتے تھے۔ وہ حتیٰ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والوں اور بد کردار لوگوں سے مہر و محبت اور رواداری سے پیش آتے تھے۔ وہ اپنے اسی مہربان رویے سے ان میں انقلاب اور تبدیلی برپا کر دیتے تھے۔ اسی سلسلے میں کتاب اسرار التوحید میں ایک اور واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جس وقت ہمارے شیخ نیشاپور میں تھے، ایک دن ہیرا قبرستان میں گئے اور مشائخ کی قبر پر پہنچے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ وہاں پر شراب پی رہے تھے اور موسیقی بجا رہے تھے۔ ان کے ہمراہ دیگر صوفی یہ دیکھ کر مضطرب ہو گئے اور وہ انہیں مارنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ شیخ نے اجازت نہ دی۔ جب شیخ ان کے پاس پہنچے تو ان سے کہا، خدا نے جس نے تمہیں اس دنیا میں خوش و خرم رکھا ہے اس دنیا میں بھی تمہیں خوش و خرم رکھے۔ یہ سن کر وہ لوگ اٹھے اور شیخ کے پاؤں میں آ گرے، اپنے شراب کے جام زمین پر انڈھیل دیے اور موسیقی کے ساتھ توڑ ڈالے، توبہ و استغفار کر کے نیک انسان بن گئے۔ محققین کے خیال میں ان نمایاں خصوصیات اور صفات میں سے کہ شاید بہت کم عرفا کو اس صفت میں ان کا ہم پلہ قرار دیا جا سکتا ہے، یہ ہے کہ وہ انتہائی سخی تھے، بخیل نہیں تھے۔ ان کا چہرہ ہمیشہ متبسم رہتا تھا۔ نقل کیا گیا ہے کہ جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی تھی اور وہ اداس ہوتے تھے تو وہ اس کو دور کرنے کے لیے کوئی چارہ کار تلاش کرتے تھے، یا مشائخ کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتے تھے، یا دشت و صحرا میں نکل جاتے تھے، یا پھر عام لوگوں کے پاس جا کر ان سے بات چیت کرتے تھے۔ ابو سعید ابوالخیر کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آتے تھے۔ ان کی اہم کتاب اسرار التوحید کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کی مشکلات و مسائل کو حل یا انہیں کم کرنے کی کوشش کریں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ خلق سے حق تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں تو کہا، ہر مخلوق اور موجود کی تعداد کے برابر حق تک پہنچنے کے راستے موجود ہیں، لیکن کوئی راستہ بھی مسلمان کے دل کو راحت اور سکون پہنچانے سے زیادہ قریب اور آسان نہیں ہے۔ ہم اس راستے پر چلے ہیں اور اسے اختیار کیا ہے اور سب کو اس کی تلقین کرتے ہیں۔ ایران کے مشہور اور نامور عارف ابو سعید ابوالخیر کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ وہ نفاق اور ریاکاری سے پاک تھے۔ انہوں نے سچ و صداقت کے ہمراہ صاف و شفاف زندگی گزاری۔ ان کا خیال تھا کہ تصوف کی بدترین قسم یہ ہے کہ جو تصنع کی بنیاد پر اور مصنوعی ہو۔ تمام افراد، چاہے وہ ان کے شاگرد ہوں یا قریبی افراد، کوچہ و بازار میں شیخ کو ہمیشہ اپنی حقیقی شخصیت میں دیکھتے تھے۔ ان کا ظاہر بھی ان کے باطن جیسا تھا، ان کا کردار ویسا ہی تھا جیسا ان کا باطن اور ضمیر تھا۔ وہ کبھی اپنی رفتار و کردار پر پردہ نہیں ڈالتے تھے۔ اگر ان پر گریے کی حالت طاری ہوتی تو وہ گریہ کرتے تھے، اور وہ دوسروں کے سامنے گریہ کرنے سے شرماتے نہیں تھے، اور جب وہ وجد و حال کی کیفیت میں ہوتے تھے تو دل سے نعرے لگاتے تھے، اور آس پاس کے لوگوں کی قضاوت اور باتوں کی انہیں کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ ماہرین نفسیات جذبات و احساسات اور اندرونی ہیجان اور محرکات کے اظہار کو پریشر کوکر کے اس سوراخ سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جس سے اندرونی بخار اور بھاپ باہر آتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اندرونی پریشر اور دباؤ کم ہوتا ہے، اور یہ اندرونی آرام و سکون کا باعث بنتا ہے۔ ماہرین نفسیات کا خیال ہے کہ اگر اندرونی جذبات و ہیجان پر مستقل پردہ ڈالا جائے اور انہیں باہر نکلنے سے روکا جائے تو یہ جسم کی ظاہری اور باطنی صحت و سلامتی کے لیے نقصان دہ ہے اور بہت سے نفسیاتی مسائل کا باعث بنتا ہے۔ شیخ ابو سعید ابوالخیر کی ایک اور نمایاں خصوصیت خود پسندی سے دور ہونا اور تواضع و انکساری ہے۔ یہ صفت ابو سعید کے اخلاقی مکتب کے نمایاں نکات میں سے ہے، اور شیخ کی گفتار و کردار میں اس پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ابو سعید خود پسندی اور میں اور ہم کو ختم کرنے کا ایک مجسم نمونہ ہے۔ وہ میں اور ہم سے اتنے بیزار تھے کہ لفظ میں کو زبان پر نہیں لاتے تھے، اور اپنے لیے لفظ وہ یعنی غائب کی ضمیر استعمال کرتے تھے۔ شیخ ابو سعید کہا کرتے تھے کہ جہاں پر تم ہی تم ہو وہاں دوزخ ہے، اور جہاں تم نہیں ہو وہاں بہشت ہے۔ محققین کے خیال میں تمام قدورتیں، اختلافات، حسد، حرص و لالچ اور برائیاں خود پسندی، انا پرستی، خود پرستی اور خود غرضی کا نتیجہ ہیں۔ شیخ ابو سعید کی کتاب اسرار التوحید میں کہا گیا ہے کہ بندے اور آسمان و زمین کے خدا کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہے، تمہاری خود پرستی اور خود غرضی حجاب ہے، اسے درمیان سے ہٹا دو، خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ شیخ ابو سعید کی زندگی میں ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ نوجوانی اور ریاضت کے دور میں مکمل طور پر اپنی دنیا میں مگن تھے، لیکن اس کے بعد ان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی آئی اور معاشرے میں انتہائی سرگرم شخصیت کا ایک مکمل نمونہ بن گئے۔ یہ ایک بالکل منفرد اور انوکھی بات ہے، کیونکہ ماہرین نفسیات کے خیال میں یہ دونوں صفتیں کسی بھی فرد کی ذاتی خصوصیات اور رجحانات کا ایک حصہ سمجھی جاتی ہیں اور ان میں تبدیلی تقریباً ناممکن ہے۔ حتیٰ بچپن اور چھوٹی عمر میں ہی یہ فرد میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ ابو سعید اپنی نوجوانی کے دور میں اپنی ریاضت کے دوران اپنا زیادہ تر وقت عوام اور
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد بن خلیفہ آل ثانی ایران کے دورے پر تہران پہنچ گئے، ایران میں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے اس بات پر زور دیا ہے کہ فلسطین کے مستقبل کے سلسلے میں فیصلہ کرنے کا حق امریکہ یا کسی اور سامراجی طاقت کو نہیں بلکہ صرف فلسطینی عوام کو حاصل ہے۔ چار مزید شہادتوں اور تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے کے نیچے سے مزید لاشیں ملنے کے بعد فلسطینی شہدا کی تعداد 48,300 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ پاکستان کے پارا چنار علاقے میں اشیاء ضروریہ کی قلت بدستور برقرار ہے اور حکومتی کوششوں کے باوجود یہ مسئلہ جاری ہے۔ اور ہندوستان میں گیانیش کمار نے نئے چیف الیکشن کمشنر کا چارج سنبھال لیا۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد بن خلیفہ آل ثانی بدھ کے روز ایران کے دورے پر تہران پہنچے، جہاں صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ تہران پہنچنے پر سعد آباد کمپلیکس میں ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ امیر قطر کے دورہ ایران کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانے کے ساتھ مشترکہ علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بات چیت کرنا ہے۔ امیر قطر کے اس دورے کے موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران اور قطر کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے 6 دستاویزات پر دستخط ہوں گے۔ صدر ایران مسعود پزشکیان نے 4 ہمسایہ ممالک کے اعلی حکام سے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعاون کی ہر ممکن توسیع پر زور دیا گیا۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق یہ ملاقات تیسرے خزر اقتصادی اجلاس کے موقع پر انجام پائی، جس میں شریک ممالک کے اعلی حکام نے ایک مشترکہ بیان میں تجارتی اور اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے اور بحر خزر کے پانی کی سطح میں کمی کے بارے میں سائنسی مطالعات کی اہمیت پر زور دیا۔ تہران میں ہونے والے اس اجلاس میں روس، آذربائیجان، تاجکستان اور ترکمانستان سمیت پڑوسی ممالک کے اعلی حکام شریک ہوئے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ہونے والی ملاقاتوں میں مذکورہ چار پڑوسی ممالک نے ایران کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے اور سابقہ معاہدوں پر عمل درآمد کے عزم پر زور دیا۔ قابل ذکر ہے کہ تہران میں منعقدہ خزر اقتصادی اجلاس نے ایران اور پڑوسی ممالک کے لیے اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی مسائل پر تبادلہ خیال کا موقع فراہم کیا ہے۔ مذکورہ ملاقاتوں میں ایران اور روس کے درمیان جامع اسٹریٹجک تعاون کے معاہدے پر دستخط ہوئے، جبکہ تاجکستان کے ساتھ گہرے ثقافتی اور تاریخی رشتوں پر زور دیا گیا۔ جمہوریہ آذربائیجان نے ایران کے ساتھ جامع تعلقات استوار کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے اس بات پر زور دیا ہے کہ فلسطین کے مستقبل کے سلسلے میں فیصلہ کرنے کا حق امریکہ یا کسی اور سامراجی طاقت کو نہیں ہے، بلکہ صرف فلسطینی عوام کو حاصل ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں منعقدہ ایشیائی پارلیمانی اسمبلی کے 15ویں اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ استقامتی بلاک نے صہیونی حکومت کو اسٹریٹجک شکست سے دوچار کر دیا ہے، اور اسی شکست کی تلافی کے لیے اسرائیل اور امریکہ مل کر خطے میں نئی سازشیں رچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے مستقبل کا فیصلہ نہ امریکہ کرے گا اور نہ ہی کوئی اور استعماری طاقت، بلکہ اس کا حق صرف اور صرف فلسطینی عوام کو حاصل ہے۔ انہوں نے امریکی صدر کے حالیہ بیانات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ غزہ پر کنٹرول حاصل کرنے اور فلسطینی عوام کی جبری منتقلی کے حوالے سے امریکی صدر کے خیالات استعماری ذہنیت کا تسلسل اور فلسطینی عوام کے حقوق کی سنگین خلاف ورزی کی واضح مثال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ درحقیقت ایک قسم کا نسلی امتیاز ہے جو فلسطینی عوام کی قومی شناخت کو کمزور کرنے اور ان کی مزاحمت کو دبانے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، اور یہ غیر انسانی منصوبہ خطے کی پہلے سے نازک سلامتی کو مزید بحرانوں سے دوچار کر سکتا ہے۔ انہوں نے ایشیائی پارلیمانی اسمبلی کے رکن ممالک کی پارلیمانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس نئی سازش کے مقابلے میں عملی طور پر فلسطینی عوام کے جائز حقوق کا دفاع کریں۔ فلسطین اور لبنان میں صہیونی فورسز کے ہاتھوں مصنوعی ذہانت کی امریکی کمپنیوں کے تعاون سے متعدد بے گناہوں کو شہید کرنے کے شواہد ملے ہیں۔ موصول رپورٹوں کے مطابق صہیونی فوج نے گزشتہ ایک سال سے زیادہ عرصے میں فلسطین اور لبنان میں ہزاروں بے گناہ اور نہتے شہریوں کو شہید کیا ہے۔ تازہ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں نے صہیونی حکومت کو جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت اے آئی کے سافٹ ویئر فراہم کیے، جس کے نتیجے میں فلسطین اور لبنان میں عام شہریوں کی شہادتوں میں اضافہ ہوا۔ ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ اور لبنان کے رہائشی علاقوں میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا، جو دانستہ طور پر جانی نقصان میں اضافے کا سبب بنا۔ تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا کہ مائکروسافٹ اور چیٹ جی پی ٹی سمیت امریکی اے آئی کمپنیوں نے جاسوسی اور اہداف کی نشاندہی کو بہتر بنانے کے لیے اسرائیل کو جدید ترین اے آئی سافٹ ویئر کی فراہمی میں دگنا اضافہ کیا ہے۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ جب مصنوعی ذہانت کو انسانی ذہانت کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو غلطیوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ ایک نامعلوم اسرائیلی انٹیلیجنس افسر نے اعتراف کیا ہے کہ اے آئی کے ہدف بندی سسٹمز میں بارہا غلطیاں ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں بے گناہ افراد نشانہ بنے۔ اس نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی اے آئی سسٹم نے ہائی اسکول کے طلبہ کو ممکنہ جنگجو قرار دے کر نشانہ بنایا تھا۔ چار مزید شہادتوں اور تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے کے نیچے سے مزید لاشیں ملنے کے بعد غزہ میں صہیونی دہشت گردوں کے ہاتھوں ہونے والی نسل کشی میں فلسطینی شہداء کی تعداد 48,300 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق غزہ میں صہیونی دہشت گردی کے باعث شہید ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف صہیونی بمباری اور گولہ باری کے باعث کچھ نازک حالات سے روبرو زخمی ہیں جو موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں، تو دوسری طرف تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے ہیں جن کے نیچے اب بھی ہزاروں کے مدفون ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے غزہ کے حوالے سے اپنی تازہ ترین رپورٹ کا اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مزید چار فلسطینیوں کی شہادت اور تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے کے نیچے سے مزید لاشیں ملنے کے بعد غزہ میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینی عوام کی نسل کشی میں شہید ہونے والوں کی تعداد 48,300 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ان دنوں غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے نفاذ کے بعد سے امدادی اور انسانی سرگرمیاں جاری ہیں، تاہم صہیونی حکومت بدستور معاہدے میں ذکر شدہ شقوں پر عمل کرنے سے گریزاں ہے۔ حماس کے پولیٹ بیورو کے سربراہ خلیل حیا نے کہا ہے کہ ان کی تنظیم معاہدے پر مکمل عمل درآمد میں سنجیدہ ہے، تاہم صہیونی وزیر اعظم اپنے اقتدار کو بچانے کے مقصد سے جنگ بندی معاہدے کی شقوں پر عمل نہ کرتے ہوئے غزہ میں ہیوی ڈیوٹی مشینریز بھیجنے میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ چین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ اور مغربی کنارہ فلسطینیوں کا وطن ہے اور چین مشرق وسطی میں دو ریاستی حل کا حامی ہے۔ چین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں زور دیتے ہوئے کہا کہ غزہ اور مغربی کنارہ سیاسی سودے بازی کے لیے بارگیننگ چپ نہیں ہے بلکہ فلسطینیوں کا وطن ہے اور چین مشرق وسطی میں دو ریاستی حل کا حامی ہے۔ چین کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کی حکمرانی میں فلسطین ایک لازمی رکن ہے جس پر غزہ کشیدگی کے بعد حکومت کے حوالے سے عمل درآمد کرنا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کو شدید ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے وہ جنگ شروع کی ہے جسے انہیں ہرگز شروع نہیں کرنی چاہیے تھی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاست فلوریڈا میں ایک پریس کانفرنس میں اس سوال کے جواب میں کہ سعودی عرب میں امریکہ اور روس کے ہونے والے مذاکرات میں یوکرین کو کیوں دعوت نہیں دی گئی، یوکرینی صدر کا نام لیے بغیر کہا کہ میں نے آج سنا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں دعوت نہیں دی گئی۔ ٹرمپ نے کہا کہ تم 3 سال وہاں تھے، تم 3 سال پہلے معاملہ سمیٹ سکتے تھے، تمہیں یہ معاملہ ہرگز شروع ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، تم بہت پہلے ایک معاہدہ کر سکتے تھے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ یوکرین کے پاس جنگ ختم کرنے کا موقع بہت تھا مگر اس نے ترجیح دی کہ جو بائیڈن کی مدد سے جنگ کو جاری رکھے۔ خیال رہے کہ اب امریکی صدر نے امن کی بحالی کے بدلے یوکرین کے 50% معدنی ذخائر تک رسائی کی شرط رکھی ہے۔ ٹرمپ کا یہ جارحانہ موقف ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ یوکرین اب تک امریکہ کا اتحادی رہا ہے اور امریکہ کی ہی سربراہی میں نیٹو نے یوکرین کو اشتعال دلا کر روس کے ساتھ جنگ کی آگ میں دھکیلا۔ سیاسی مبصرین روس یوکرین جنگ کی بنیادی وجہ نیٹو کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کو قرار دیتے ہیں۔ پاکستان کے پارا چنار علاقے میں اشیاء ضروریہ کی قلت بدستور برقرار ہے اور حکومتی کوششوں کے باوجود یہ مسئلہ جاری ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پارا چنار میں صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ ٹل پارا چنار مرکزی شاہراہ کو بند ہوئے 142 دن گزر گئے ہیں۔ خوراک، ادویات اور ایندھن کی قلت کے باعث مقامی باشندے سخت مشکلات کا شکار ہیں۔ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ علاقے میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 1200 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی ہے۔ علاقے کے سماجی رہنما حاجی علی جواد نے بتایا ہے کہ 1500 طلباء و طالبات اور 2000 کے قریب اوورسیز پاکستانی علاقے میں پھنس گئے ہیں۔ جرگا ممبر نذیر احمد نے امن معاہدے کے باوجود راستوں کی بندش کو افسوسناک قرار دیا اور محصور عوام کی جان اور مال کا تحفظ کیے جانے اور راستوں کو کھولنے کا مطالبہ کیا۔ گزشتہ دنوں کے دوران امدادی قافلوں پر فائرنگ اور ان کی لوٹ مار کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں، جس کے بعد انتظامیہ نے قافلوں پر فائرنگ کے واقعات میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی علی امین گنڈاپور نے صوبے میں بڑھتی بدامنی اور دہشت گردی کے واقعات پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہیں فرقہ واریت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ کرم سے تعلق رکھنے والے 4 انتہائی مطلوب اشتہاری ملزمان کے سر کی قیمت مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز خیبر پختونخوا کے کرم ضلع میں شرپسندوں کے حملوں کے بعد امدادی قافلے کی حفاظت پر معمور 5 سیکورٹی اہلکار جاں بحق ہو گئے تھے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے بارخان ضلع کی یونین کونسل رڑکن کے مقام پر مسلح افراد نے پنجاب سے تعلق رکھنے والے 7 مسافروں کو شناخت کے بعد قتل کر دیا۔ لیوی ذرائع کے مطابق منگل کی شب کوئٹہ سے پنجاب جانے والی مسافر کوچز کو نامعلوم شر پسندوں نے اسلحے کے زور پر روکا اور مسافروں کے شناختی کارڈ چیک کیے۔ اس کے بعد پنجاب سے تعلق رکھنے والے 7 مسافروں کو زبردستی اپنے ساتھ اسلحے کے زور پر قریبی پہاڑی سلسلے میں لے جا کر فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مسلح افراد 2 مسافروں کو اپنے ہمراہ بھی لے گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیکورٹی فورسز نے پیچھے آنے والی دیگر مسافر کوچوں کو مختلف مقامات پر روک کر سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ بچ جانے والے مسافروں کے مطابق شرپسندوں کی تعداد 10 سے 12 کے قریب تھی اور وہ جدید ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ایک عینی شاہد کے مطابق شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد اس کے بھائی کو دیگر مسافروں کے ہمراہ اتارا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں۔ واضح رہے کہ کچھ عرصہ پہلے بھی مسافروں کو موسیٰ خیل کے مقام پر شناخت کے بعد 23 مسافروں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ہندوستان میں گیانیش کمار نے نئے چیف الیکشن کمشنر کا چارج سنبھال لیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق نئے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار اور الیکشن کمشنر ڈاکٹر ویویک جوشی نے بدھ کے روز اپنے عہدوں کا چارج سنبھال لیا۔ گیانیش کمار ہندوستان کے 26ویں چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ انہوں نے راجیو کمار کی جگہ لی ہے، جن کی میعاد منگل کے روز ختم ہو گئی۔ گیانیش کمار کا الیکشن کمیشن ہیڈ کوارٹر میں الیکشن کمشنروں ڈاکٹر سکھبیر سنگھ سندھو اور ڈاکٹر ویویک جوشی نے خیر مقدم کیا۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے اپنی نئی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد شہریوں، بالخصوص نوجوان شہریوں کے نام مختصر پیغام میں کہا کہ انہیں ووٹ ڈالنے کی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ گیانیش کمار نے کہا کہ ووٹ ڈالنا ملک کی خدمت کی طرف پہلا قدم ہے، اور اس لیے ہندوستان کے ہر شہری کو جو 18 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے اسے ووٹر بننا چاہیے، اور الیکشن کمیشن ہندوستان کے آئین، عوامی نمائندگی ایکٹ، قوانین اور ان کے تحت جاری کردہ ہدایات کے مطابق ہمیشہ ووٹروں کے ساتھ رہا ہے اور رہے گا۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، جب سے دامن خیر الانام کو، قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں۔ سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم۔